الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله
ایک بزرگ کا قول امام غزالی رحمت اللہ نے کیمیا سعادت میں نقل کیا اس کو بڑے غور سے سنیں اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں بات وہ اگر آپ گرے میں باندھ لیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان جتنا تنگ دستی سے گھبراتا ہے اگر اتنا ہی دوزخ سے گھبراتا خوف رکھتا تو دونوں سے امن میں رہتا دونوں سے بچت پھر فرمایا کہ انسان جتنا دولت کی تمنا کرتا ہے دولت کی تمنا کرتا ہے اتنا ہی اگر جنت کی بھی تمنا رکھتا تو دونوں ہی کو وہ حاصل کر لیتا پھر فرمایا کہ انسان جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اتنا ہی اگر باطن میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوتا تو دونوں ہی کے نزدیک وہ سرخ رو ہوتا یہ بہت جامع بات میں نے آپ کو بتائی کیمیا سعادت میں ہو سکتا ہے آپ کو بھی پڑھی یہ حدیث نہیں ایک بزرگ کا قول ہے یعنی اس کو آپ گرے میں باندھ لیں اور سوچیں آپ اور غور فرمائیں کہ انسان جتنا تنگ دستی اور فقر و فاقہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی اگر اللہ کے عذاب سے اس کی ناراضگی سے اس کے قہر و غضب سے جہنم سے بھی وہ ڈرنے لگ جاتا تو وہ دونوں ہی سے بچ جاتا جتنا دولت سے محبت کرتا ہے تمنا کرتا ہے کہ مل جائے اتنا ہی اگر جنت کی بھی وہ تمنا کرتا تو دونوں ہی کو پا لیتا اور جتنا لوگوں سے وہ خوف زدہ رہتا ہے اللہ سے خوف زدہ رہتا تو دونوں کے یہاں وہ سرخرو ہو جاتا واقعی جس بزرگ نے یہ کہا ہے وہ بہت ہی عاقل اور فہیم اور انسان کی دکھتی رگ پر انہوں نے ہاتھ رکھا نباز ہیں عین نفسیات کے مطابق انہوں نے بات کی انسان تنگ دستی سے جتنا ڈرتا ہے اتنا اگر دوزخ سے ڈرتا تو دونوں ہی سے بچ جاتا یہ الزام جو ہے وہ بالکل ثابت ہے آج دیکھو تنگ دستی سے ہر ایک ڈرتا ہے دولت سے محبت کرتا ہے جنت سے محبت اتنی نہیں کرتا ورنہ دونوں ہی کو پا لیتا تو آج دیکھیے کہ تنگ دستی سے ہر ایک ڈرتا ہے اس تنگ دستی سے بچنے کی خاطر وہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ دنیاوی علوم اور فنون سیکھنے میں وہ صرف کرتا ہے اسی تنگ دستی سے ڈرتے ہوئے وہ روزانہ کئی کئی گھنٹے محنت و مشقت کرتا ہے پسینہ بہاتا ہے، بلکہ وہ کولو کے بیل کی طرح چلتا رہتا ہے۔ صبح ہوئی، منہ دھویا، ناشتہ کیا اور جھٹ پٹ کام پر بھاگا، جس کا جیسا پیشہ وہ نکل گیا۔ شام تک محنت کیا، کوئی آدھی رات تک محنت کرتا ہے، محنت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، پھر جب فارغ ہوا ادھر ٹہلا ادھر گھوما، کھایا پیا اور اوندھا پڑا رہا۔ صبح ہوئی، پھر اسی طرح وہ کولو کے بیل کی طرح وہ لگا ہوا، اسے خوف ہے کہ مجھے کہیں تنگ دستی نہ آنے، اسے دولت سے محبت ہے کہ مجھے بہت دولت ملنی چاہیے، اور اس دولت کی محبت نے، تنگ دستی کے کھٹکے نے اس کو اتنا اندھا کر دیا کہ اسے کچھ احساس ہی نہیں کہ مطلب میں کیوں آیا، مجھے کیا کرنا تھا، بس وہ ایک ہی چکر میں وہ پڑا ہوا ہے کہ کسی طرح مطلب یعنی کہ اس کو دولت مل جائے۔ حالانکہ میرے محترم بھائیوں، تنگ دستی جو ہے نا وہ عموماً لوگوں کو ہوتی نہیں ہے، تنگ دستی ہوتی نہیں ہے، خامخواہ وہ اپنے آپ کو تنگ دست سمجھتے ہیں، اور ہر وہ شخص تنگ دست ہے جو قناعت کی نعمت سے محروم۔ میری بات کو سمجھیا، تونگری با دل است نہ با مال، بزرگی با عقل است نہ با سال۔ یعنی تونگری سرمایہ داری، اس کا تعلق تو دل سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ جو دل کا غنی ہے وہ صاحب مال ہے، وہ مالدار۔ اور بزرگی با عقل است نہ با سال، بزرگی عقل سے ہے، علم سے ہے، عمل خیر سے، نہ کہ عمر سے۔ 100 سال کا ضعیف ہوتا ہے، اس کو الف کا با نہیں آتا، اور چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بہت کچھ علم رکھتا ہوتا ہے۔ مثلا میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمان شب رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی دن بالغ ہوا اور اسی دن میں نے پہلا فتویٰ دیا حرمت رضاعت پر۔ تو میرے والد صاحب رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان نے میرے سپرد مسند افتا کر دی، میں گویا مفتی کے منصب پر فائز ہو گیا۔ 14 سال بھی نہیں ہوئے، حرمت رضاعت پر پہلا فتویٰ دیا، اور میرا گمان غالب ہے کہ بھاری اکثریت حرمت رضاعت کا مطلب ہی نہیں جانتی ہوگی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھو اس میں 60 سال کے بھی ہوں گے، 70 سال کے بھی ہوں گے، اور ان کی عمر 14 سال کی بھی نہیں، حرمت رضاعت پر فتویٰ دیا، اور اپنے پلے ہی نہیں پڑتا حرمت رضاعت ہوتا کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ بہت سارے میرے بھائیوں نے آج پہلی بار یہ سنی ہوگی۔ تو پتا چلا کہ اگر بزرگی عمر سے ہوتی تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر ادھر بے شمار بزرگ بیٹھے، لیکن بزرگی عمر سے نہیں، عقل و علم سے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہم سب سے یقیناً بڑے بزرگ ہوئے کہ ان کو علم تھا، ہے نا؟ یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا۔ اسی طرح اگر تونگری مال سے ہوتی تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی تونگر نہ ہوتے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ تونگر میرے آقا کی ذات ہے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ان کی تونگری کے صدقے جاؤں، خود فرماتے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنے لگ جائے۔ ایسے تونگر تو دنیا میں ہوئے کبھی کہ جب چاہے جس شے کو چاہے وہ دولت میں تبدیل کر دے، کن کہے تو ہو جائے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جو کہے ہو جائے۔ حقیقت میرے آقا کی یہ شان، جو چاہتے تھے جو فرماتے وہ ہو جاتا تھا۔ تو سب سے بڑے تونگر تو میرے آقا ہے، اور حالت یہ تھی کہ مال تو رکھتے نہیں، کئی کئی دن تک فاقے ہوتے تھے، 2-2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ مالک دین و دنیا ہو کر دونوں جہاں کے داتا ہو کر، فاقے سے ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک دین و دنیا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن فاقہ ہے۔ اور شان یہ ہے، تھوڑی کھجورے ہی کھا لینا، اوپر پانی بھی پی لینا، 2-2 مہینہ یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تونگر، اپنے کپڑے خود دھو لینا، خاک کے بستر پر سو لینا، سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بھی خدا کی قسم و تونگر، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. تمنگر اگر مال سے بنتا تو میرے آقا کہاں سے تمنگر؟ بہت بڑے تمنگر الحمدللہ. وہ جس کو چاہے تمنگر بنا دیتے ہیں ایسے تمنگر الحمدللہ. دوبارہ تمنگری با دلست نہ با مال. ہمارے آقا دل کے تمنگر. جو آیا لٹا دیا, جو آیا لٹا دیا. کبھی آپ پر زکات فرض ہی نہیں ہوئی, نہ نصاب کی قدر. اتنا مال ہی آپ کے پاس جمع نہیں ہوا جس پر سال گزر جائے, رکھتے ہی کوئی نہیں. جو آیا وہ لٹا دیتے تھے الحمدللہ. سخیوں کے شہنشاہ سید الرسخیا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ تنگ دستی جو ہے وہ ہماری خود ساختہ. اگر قناعت کی دولت میسر آ جاتی تو ہم تنگ دست کبھی نہ ہوتے. اگر صبر و شکیبائی کا خزانہ مل جاتا ہم کبھی تنگ دستی کا شکوا نہ کرتے. ایک میرے دوست نے مجھے بتایا, مبلغ ہے ہمارا, اور لکھ کر اس نے مجھے دیا تھا کہ میری ماں تنگ دستی پر بہت روتی ہے اور مجھے رو رو کر کہتی ہے کہ تم مولوی بن گیا تو دعا نہیں کرتا ہماری تنگ دستی دور نہیں ہوتی. داڑھی اس نے رکھی ہے امام شریف پہنتا. اس لڑکے کی سوچ آپ دیکھیں. ہمارے گھر میں چونکہ وی سی آر بھی ہے, وہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں, تو میں کیسے دعا کروں؟ میں اگر دعا کروں اور بالفرض دعا قبول ہو بھی جائے اور پیسہ آ جائے دوسرا, تو یہ اور عیاشیوں کا سامان خریدیں گے. اس لیے کہ جب کبھی میں ماں کو کہتا ہوں, وہ روتی ہے, آنسو بہاتی ہے کہ تو دعا کر تنگ دستی دور ہو. تو میں جب کہتا ہوں ماں اس وی سی آر کو اپن بیچ دیتے ہیں تو بہت سارے پیسے آ جائیں گے, اپنی تنگ دستی دور ہو جائے گی. بولا ماں بفر جاتی اور مجھے گالیاں بکتی. بتائیے یہ بھی خوب تنگ دست ہے. وی سی آر رکھا ہوا ہے, ہزاروں روپے کا فرنیچر گھر میں سجا ہوا ہے, اب پھر بھی تنگ دستی ہے. اب اس کا تو کوئی حل نہیں. اب آپ کو دیسی مرغی چاہیے, گھی بھی دیسی چاہیے, چاول بھی باسمتی کھانے, اور ساتھ میں مٹھائی بھی چاہیے, بہترین آم چاہیے, مسدی سیب چاہیے آپ کو. اب یہ سب چاہیے کھانے میں آپ کو, اور پھر آپ کے تنگ دستی تو گزارا کیسے ہوگا؟ ورنہ پیٹ بھرنے کے لیے میں نے خود ٹرائی کیا, ایک چائے ہوٹل سے لے لی, ایک تندور کی روٹی لے لی. کبھی کبھی ایسے بھی دن گزرے تو وہ روٹی چائے میں بھگو کر میں نے کھا لی, میرا پیٹ بھر گیا. اٹھنی کی روٹی آئی 40 پیسے کی, 1 روپے کا یا 90 پیسے کی چائے آئی. اب بتائیے 1.5-1.5 روپے میں میرا پیٹ بھر گیا, اور سکون اتنا بھی لا کے واقعی میں کہتا ہوں کہ مرغن بریانی میں بھی نہیں ملتا. اب دیکھو 1.25 روپے میں جس کا پیٹ بھر جاتا ہے اس نے کبھی تنگ دستی کی بات ہی نہیں کرنی. اور جس کو وہی مطلب ساری میں نے آئٹمیں گنوائی ہیں آپ کو, اس میں 2-4 آئٹمیں میں نے چھوڑ دی. شامی کباب بھی ہونے چاہیے, سموسے بھی ہونے چاہیے, سیخ پر لگی ہوئی بوٹیاں بھی ہونی چاہیے, تب اس کا پیٹ بھرے 45 روپے میں. واقعی وہ تنگ دست. تو تنگ دستی عموماً جو ہے, میں نے یہ نوٹ کیا کہ یار لوگوں کی خود ساختہ ہوتی ہے. خوب کماتے ہیں, بانڈ کی گڈیاں رکھتے ہیں کہ راتوں رات میں مالدار ہو جاؤں, مجھے سیریز پوری مطلب جو ہے 5 لاکھ میں لگ جائے. کئی سیریز مطلب کئی بانڈ جو ہے وہ 5 لاکھ کے کھل جائیں, اور میں راتوں رات مطلب یعنی کہ 56 کروڑ کی چوتھائی حاصل کر لوں. ارے ایسا شخص تنگ دست ہے, ایسے کی تنگ دستی کبھی دور نہیں ہوگی. سب کو خواہش ہے, دولت سے محبت ہے. تو تنگ دستی سے جتنا ڈر لگتا ہے اتنا ڈر اگر دوزخ سے لگتا تو بندہ دونوں سے بچ جاتا. کہ جس کو دوزخ کا ڈر لگ جاتا وہ تنگ دستی کی فکر ہی نہ کرتا, وہ توکل اللہ پر کرتا, متوکل باللہ بن جاتا, تو تنگ دستی کا احساس نہ ہوتا. تنگ دستی دراصل زیادہ تر عام جو ہے روٹین ہماری, وہ تنگ دستی ایک احساس کا نام ہے, حقیقت میں وہ تنگ دستی نہیں ہے. یا اپنائی ہوئی رسومات باعث تنگ دستی ہے. بیٹی جوان بیٹھی ہے گھر میں, بیٹی جوان بیٹھی ہے, لوگ روتے ہیں کہ شادی نہیں ہوتی. بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا میں نے, خود واقعی سرمایہ دار ہوتا ہے. دعا کرو بیٹی کا رشتہ آ جائے. اب میں یہ ضرورت تو کبھی نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو بالکل مفت شادی کرا دیتا ہوں, آپ مجھے اجازت دے دو, تو وہ تو میرے اوپر مطلب گرم ہو جائے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں مفت شادی کرا دیتا ہوں آپ کیوں روتے ہیں؟ بس ہمارا ایک مبلغ ہے بےچارا, اس کے بعد 2 کمرے ہیں, چہرے پر اس کے پوری داڑھی ہے, محبوب کی زلفیں سر پر, امامہ سارا دن باندھتا ہے, اور اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی شادی بالکل مفت کرا دوں گا, تو وہ سیخ پر دھواں پھواں ہو جائے. تو آپ بتائیے خود ہی اپنی تنگ دستی اپنے سر پر آپ نے لی ہوئی, پھر آپ روتے رہے ٹھیک ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے, کوئی سود کے اڈے میں بہترین تنخواہ دار ہو, روزانہ گھس گھس کے کلین شیو کرتا ہوں, بہترین وی سی آر ہوں گے, اور میری بیٹی چونکہ ایڈوانس ہے, ایجوکیٹڈ ہے, اس کو وہ ہفتے عشرے میں سینما گھر میں بھی لے جایا کرے. مجھے تو ایسا ایڈوانس داماد چاہیے, یہ مولوی میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے روتے رہو. خیر میں نے کوئی میرج بیورو نہیں کھولا, میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ آج کل ہماری سوچ جو ہے نا وہ بالکل الٹی ہو گئی, بالکل الٹی. اب شادی پر لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, لاکھ نہیں لاکھوں, خوب ہر بونگ بچاتے ہیں, خوب دھوم دھڑاکے کے ساتھ خوب ادم بازی ہوتی ہے, خوب ٹانگیں تھرکتی ہیں, خوب فلمیں چلتی ہیں, خوب فنکشن کو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی قرضہ چڑھ گیا, ہائے تنگ دستی, ہوئے تنگ دستی, کوئی وظیفہ دے دو قرضہ اتر جائے. تو تقریباً جو قرض دار جو ٹکرتے ہیں وہ شادیوں کی وجہ سے بہت قرض دار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کی رسمیں جو ہیں حرام رسمیں, وہ شادی میں وہ ضروری سمجھتے ہیں, ان حرام رسموں کو کرنے کے لیے لوگ بہت قرضہ لیتے ہیں اور پھر مصیبت میں پھنستے ہیں. اے کاش شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی شہزادی کونین کی جس طرح شادی ہوئی تھی, اگر اس شادی کی سنت کو کوئی اپنا لے پھر کوئی وجہ نہیں کہ کسی پر قرضہ ہو جائے. تو یہ ساری مطلب تنگ دستی ہماری اپنی مطلب یعنی کہ اپنائی ہوئی ہے, اپنے طور پر کی ہوئی. اسی طرح بندہ لمبا ہاتھ مارتا ہے, شادی کی وجہ سے قرض دار نہیں ہو, وہ لمبا ہاتھ مارتا ہے, سمجھے, کیا کرتا ہے صاحب, وہ پلا فائنانس کمپنی ہے, وہ اتنا اتنا نفع دیتی ہے, اس نے 2 لاکھ دھبیڑ دیے, اس نے 5 لاکھ دھبیڑ دیے, دو 5 مہینے منافع آیا, پھر جب 10-20 کروڑ جمع ہو گئے تو بندہ لندن میں بیٹھا ہوا, پولیس چکر کاٹ رہی ہے اور ہائے ہائے کر رہے ہیں کہ ہائے میرے پیسے چلیں گے. تو کئی فائنانس کمپنیاں اپنے اخبار میں پڑھتے ہوں گے, کھا پی کے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے, پیرس میں بیٹھا ہوا ہے, اور بندے روتے ہوئے میرے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور روتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہوا, دولت کی محبت کی وجہ سے پھنس گئے, اب وہ چکرے کھاتے ہیں. تو میرے سے کنگال آدمی اچھا ہے, غریب آدمی اچھا ہے, کہ چلو نہ دولت ہے نہ یہ نپڑا ہے نہ مصیبت ہے, کوئی چیز پیٹ بھر کے کھانا مل جاتا ہے, تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا مل جاتا ہے, سر چھپانے کے لیے مکان ہے, اتنی دولت ہے نہیں جس پر زکات فرض ہو جائے, جمائی نہیں ہوتی, اتنی آتی ہے چلی جاتی ہے, تو کوئی لمبے چوڑے اخراجات بھی نہیں ہے. تو اس طرح الحمدللہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے زندگی پر سکون ہے. اگر میں دولت مند ہوتا, جس کو آپ دولت کہتے ہیں, وہ میرے پاس 5-25 لاکھ ہوتے, مرسیڈیز کار ہوتی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں یہاں بیٹھا ہوتا, ناممکن. بہت پہلے مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ یار تم کو تمہارے دوست کچھ کر دیں گے چندہ وندہ, کوئی دکان کھول دو. تو میں نے کہا یار تم میرے دشمن مانو, تو مجھے دکان میں پھنسا رہے, یہ اتنی بڑی سنتوں کی دکان جو میں نے کھولی بند کرانا چاہتے ہو, یہ دکان ٹھپ نہیں ہونی چاہیے. تو اگر میں لکھ پتی کروڑ پتی ہوتا تو کیا یہاں بیٹھا ہوتا, میری تو ملیں چل رہی ہوتی, تو ملیں میں سنبھالتا, کارخانے سنبھالتا, دکانوں کے حساب کرتا, بینک بیلنس چیکنگ کرتا, میں کیا کیا کرتا. یہ کیسے میں مطلب میں 4 تاریخ کو نکلا ہوں اور الحمدللہ گلی گلی شہر شہر پھرتا ہوں, آج پنڈی آیا, پھر انشاءاللہ پشاور جاؤں گا, کوئٹہ جاؤں, 25 تاریخ کو کوئٹہ, کئی شہروں میں الحمدللہ میرا کاروبار چمکتا رہا, سنت دوں گا. تو اور اچھا ایک تو یہ کہ میں آ نہیں سکتا, اگر مالدار ہوتا تو یہاں نہیں آ سکتا. دوسرے یہ کہ پھر مجھے ہر وقت کھٹکا رہتا یار کوئی ڈاکو مجھے اغوا نہ کر جائے, میرے بچے ڈاکو نہ ہوتا. کیا آپ بتائیں غریبوں کو ڈاکو کا اغوا کرتے, مالدار وہ کرتے, تو مجھے انشاءاللہ وہ اغوا نہیں کریں گے, مال کے لالچ میں نہیں کریں گے. اگر اور کوئی دشمنی ہوئی تو خیر لوگوں نے تو انبیاء علیہ السلام سے دشمنیاں کی, بنی اسرائیل نے 70 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا. تو اگر مجھے سرکار کی غلامی کے جرم میں کوئی رکھا جائے تو وہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن اس کی مطلب ہے کہ بازار کو ایسی خطرہ نہیں ہے, چل رہے ہیں جب تک چل رہے ہیں, زندگی ہے, سانس کی دوری ہے, چلتے رہیں. تو بہرحال میرے پیارے سارے بھائیوں میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ تنگ دستی اپنی خود ساختہ ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, میرے 3 چھوٹے بچے اور گھر کا واحد فردوں میں کمانے والا ہیڈ آف دی فیملی, یہ بھی نہیں سمجھے, اور یہ بھی نہیں سمجھے کہ میں نظرانوں پر پلتا ہوں, ایسی بات بھی نہیں, چھوٹا موٹا ٹھیک ہے گزارا ہے, میری بھی صورت ہے گزارے کی الحمدللہ. لیکن بس میں مطمئن ہوں, میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دولت آفت ایک ہی چیز ہے, مال سراسر وبال ہے, اس کمبخت کو منہ لگانا نہیں, اس کو جمع کرنا نہیں, اگر جمع کریں گے تو گھسیٹ کر دیا جائے گا, یہ دین کا کام نہیں کرنا. ادھر جتنے بیٹھے میں سمجھتا ہوں اس میں یقیناً میجورٹی غریبوں کی یا متوسط الحال بھائی ہوں, مالدار وہ نہیں آتا, وہ نہیں آتا, سرمایہ دار لوگ بہت کم دین کی طرف آتے ہیں, ان کو جب بھی دیکھا تو زیادہ تر گناہوں میں مبتلا دیکھا. کہ ایک بزرگ جب کسی بخیل کو, مالدار بخیل کو مرض الموت میں یا سخت بیماری میں مبتلا دیکھتے ہیں کہ وہ بیماری میں اب خیرات کر رہا ہے, پھر لوگ جب بیمار دوں گے کالا بکرا مدرسے کو دیا, کالی مرغی پڑوسن کو دیا, بولتے ہیں مطلب یہ خیرات دے دو, وہ اتنا گیہوں نکال دو, صدقہ دے دو. تو جب کوئی مالدار بیماری میں خیرات کرتا مالدار جب بیمار ہوتا وکیل ہوتا اور خیرات کرتا بیماری میں، وہ بزرگ دعا کرتے یا اللہ اس کی بیماری کو لمبا کر دے تاکہ یہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بنے اور غریبوں کے گزارے کا سبب بھی بنے، سمجھے میرے بھائی؟ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو بڑے عجیب ذہن کے مالک ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، ایک بار کسی نے ان کا دل دکھا دیا تو آپ نے اس کو بد دعا دے دی، جوش میں آ کے بد دعا دے دی، بد دعا بھی ایسی انوکھی کہ آج کی بزرگی اسی پر ہے، آج سب سے بڑی دعا یہی سمجھی جاتی ہے، ایسی بد دعا دے دی، کیا بد دعا دے دی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو الدرداء کسی سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے یہ بد دعا دے دی کہ جا اللہ تجھے دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے اور تجھے جان میں تندرست کر دے۔ وہ یہ بھی کوئی بد دعا، آج تو ہر پیر یہی دعا دیتا ہے، تعویذ لکھ کر بھی پیر صاحب دیتے ہیں کہ جا جا اللہ تجھے رنگ دے مالا مال ہو جا، کتنے پیارے پیر صاحب ہیں سبحان اللہ۔ اور اگر تکے میں اگر ریفل ٹکٹ نکل آیا 2 لاکھ کا انعام جوا کا حرام کا آ گیا، پیر صاحب کی کرامت، پیر صاحب نے تعویذ دیا تھا جوا کا ٹکٹ ڈگ گیا، بھائی ناراض نہیں ہونا، مطلب میں ذرا ایسے ہی آپ کو مطلب سمجھا رہا ہوں کہ یہ لوگوں کی ذہنیت ہے، اب لوگوں کی ذہنیت یہی ہے کہ بزرگ وہی ہے کہ جس کے قرب میں آ کر کوئی شخص مطلب رئیس بن جائے، اس کا مطلب کاروبار چمک جائے، بس وہ اس کی کرامت ہے، سبحان اللہ۔ جب سے ہاتھ پکڑا ہے بس مال کی ریل پھیل ہے، یوں مال کا مطلب یعنی کہ ایک سیل روا چلاتا ہے، رکتا ہی ہاتھ رکتا ہی۔ بہرحال یہ کہ ساری سوچ کی بات ہے، اے کاش تنگ دستی کا خوف نکل جاتا اور دوزخ کا خوف ہم پر حاوی ہو جاتا تو یقیناً تنگ دستی خود ہی خود دور ہو جاتی، یعنی ہمیں صبر مل جاتا، دور ہو جاتی اس طرح کہ ہمیں صبر مل جاتا، اس کی طرف ہمارا احساس نہیں رہتا۔ اسی طرح دولت سے لوگ محبت کرتے ہیں، اگر اتنا ہی جنت سے پیار کرتے دونوں پا لیتے، عشق کی دولت مل جاتی، الفت کی دولت مل جاتی، محبت کی دولت اس کو نصیب ہوتی، سنت کی دولت مل جاتی، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی دولت نصیب ہو جاتی۔ پھر جس کو جنت سے پیار ہے وہ یقیناً جنت میں جانے والے عمل کرتا، جس کو جنت درکار ہوتی وہ کبھی اپنی عزیز زندگی کا بیشتر حصہ حصول دنیا میں کبھی صرف نہ کرتا، صرف دنیا سیکھنے میں نہ لگاتا۔ آپ کا باپ کہتا ہے کہ تو کالج جا، ماں کہتی ہے یونیورسٹی جا، چچا بھی کہتا بیٹا انجینئر بن جا، دادا کہتا بیٹا ڈاکٹر بن جا تاکہ میرے لیے دوائیں لاتا رہے، سب آپ کو یہی کہتے ہیں کہ تو مطلب یعنی کہ یہ بن وہ بن، اور میں کہتا ہوں مدینے کا دیوانہ بن، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق بن۔ تو مجھے بھی تو حق لگتا ہے نا، آپ کا مسلمان بھائی تو ہوں، بہت کم ماں باپ ایسے جو آخرت کے خیر پر صرف دنیا کے، آپ وکیل بن گئے، آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ایف اے کیا آپ نے، ایم اے کیا، بی اے کیا، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کیا، لیکن اے میرے ایجوکیٹڈ بھائی میں آپ کو پوچھتا ہوں، بیٹا کبھی باپ کو حسن نہیں دیتا، بیٹا کبھی بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا، اس میں اگر میں واقعی اگر یہ کہوں کہ مجھے صحیح معنوں میں نماز جنازہ کا مکمل طریقہ جو سنا دے، مکمل طریقہ جنازے کی نماز، میں اس کو 1000 روپے انعام دوں گا بالفرض، میں یہ اعلان کروں۔ علماء حضرات سے معذرت، میں آپ کو سب کو عوام کو اپنے بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں، آپ حضرات سے تو ہم لوگ سیکھتے ہیں، ایک سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ اگر میں 1000 روپے کا اعلان کروں گا، اے میرے بھائیوں جو ہزاروں کی تعداد میں چلو مشتمل ہو بالفرض، جو مجھے جنازے کی نماز کا طریقہ پورا سنا دے میں اس کو 1000 روپے انعام دیتا ہوں، میرے خیال میں میرے 1000 روپے محفوظ رہیں گے، کوئی اٹھے گا نہیں۔ تمہیں نماز جنازہ ہی نہیں آتی، تمہیں وضو کا صحیح طریقہ ہی نہیں معلوم، تمہیں غسل کا طریقہ نہیں معلوم کہ غسل کس طرح ہوتا ہے، کپڑے کس طرح پاک ہوتے، نجاست کی قسمیں کتنی، کون سی نجاست کتنی ہو تو کپڑا نجیس ہو جاتا ہے۔ جو دنیا آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ 60 یا 70 برس آپ کے پاس رہے گی، اس کے لیے آپ نے تمام سندیں، تمام ڈگریاں جمع کر لی، سارے فنون سیکھ کر آپ ہر فن مولا بن گئے، لیکن آہ اس قبر میں آپ کو 1000 سال رہنا پڑ جائے گا، آپ کے دادے پردادے تردادے پتہ نہیں کروڑوں اربوں انسان دنیا سے پردہ کرتے آ رہے ہیں، قبروں سے نکلے نہیں، بات ہزاروں سال سے وہ قبروں، تو آپ کو بھی جس قبر میں ہزار سال یا 1500 سال یا 2000 سال رہنا پڑے گا، پتا نہیں کب قیامت پھر قائم ہو، قیامت آئے گی کب آئے گی نہ مجھے پتا نہ آپ کو، لیکن ایمان ہے کہ آئے گی، یقیناً آئے گی. اس قبر میں ہزاروں سال رہنے کے لیے آپ کو نمازیں صحیح پڑھنا آنی چاہیے تھی، اور دیگر ضروریات دین جو ہے ان کی معلومات، ان کا علم ناگزیر تھا، آپ نے نہیں سیکھا، آپ کو نہیں سکھایا گیا. تو یہ بتائیے کہ کتنی بدنصیبی ہے، کتنی ہرما نصیبی، کتنی بدبختی، اور کس قدر غفلت، اور کتنا زبردست رسک ہے، خطرہ. اگر اسی طرح دین میں جاہل رہ کر ہم دنیا سے چلے، اللہ کی عبادت نہ کی، صرف مال جمع کرتے رہے، جنت کی خواہش نہیں کی، صرف دولت کی تمنا ہی رکھی، اور مر گئے تو کیا ہو. کل ایک عمر رسیدہ صاحب کو میرے خیال میں 65 یا 70 کے لگ بھگ ان کی عمر ہوگی، بالکل یعنی کہ وہ بوڑھے تھے، شیو بنا ہوا تھا، سفید سفید، مطلب یعنی کہ باندھتے ہیں اگر شیو بنا ہوا. اس کے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ میرے باپ کو کہو نماز پڑھے، وہ نماز نہیں. بیٹا ماشاء اللہ ہمارے ماحول کا، میں نے درخواست کی کہ آپ نماز پڑھا کریں. اس نے لیکچر شروع کر دی، جی اتنا مصروفیت ہوتی ہے اور یہ کاروبار ہے اور فلاں کام ہے، یہ ہے کپڑے ایسے ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، فلاں. اتنا لیکچر دیا کہ میں ڈر گیا، لیکن اب زیادہ سمجھاؤں گا تو خدا نہ خواستہ کہیں کوئی کفر اس کے منہ سے نہ نکل جائے، ہو جاتا لوگ کفر بک دیتے ہیں بعض اوقات، میں ڈر گیا، میں چپ ہوں. اب زیادہ اس قدر مطلب ہے کہ دل اس کا نماز کی طرف سے. میں نے اس کے بیٹے سے کہا کہ ابا کو تم میری کیسٹیں سنا، تو بولا وہ بھی تھوڑی سن کر وہ بند کروا دیتے ہیں، بولتے یہ موت کی اور یہ آخرت کی باتوں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں نہیں سننا چاہتا. اب بتائیے پھر بدنصیبی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دنیا کی دولت، بس مجھے پیسہ چاہیے، میں بہت مصروف ہوتا ہوں، میرے پاس کلیئر بولتا تھا میرے پاس کوئی وقت نہیں کہ میں نماز پڑھوں، کوئی وقت نہیں، بہت مصروف ہوتا. میرا کام ایسا، میرا دھندا ایسا، گھر کا سارا خرچہ مجھے اٹھانا پڑتا ہے. ہاں دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہ میرے آقا نے امت امام اہل سنت فرمان شمع رسالت مجدد دین و ملت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ترجمہ قرآن ہے. ایک عاشق اور ولی کامل کے قلم سے نکلا ہوا ترجمہ یقیناً درست تر ہے. مشورہ میں اپنے بھائیوں کو یہی دیتا ہوں کہ صرف کنز الایمان اپنے گھر میں رکھا کریں، اردو ترجمہ یہ بڑا محتاط ترجمہ ہے، تو آپ اپنے گھر میں قرآن شریف کا ترجمہ ضرور رکھیے، اور کنز الایمان رکھیے، یہ آپ کے یہاں مل جاتا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول من ولن اذا جاء اجلها. اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے. پھر کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا. اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تاکید فرمائی، تنبیہ فرمائی کہ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ جل جلالہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ اتنی اتنی عمر گزر گئی اور اب بھی کہتے ہو کہ مہلت مل جائے، تاکہ مہلت مل جائے تو میں نیک بن جاؤں۔ یا وہ بھائی بھی مطلب ہے کہ غور کریں، جب جن کو کہا جاتا ہے کہ نماز شروع کر دو آج ہی اور ابھی، تو وہ کہتے ہیں جمعے سے شروع کریں گے، کوئی کہتا ہے رمضان سے شروع کریں گے۔ داڑھی کا کہو تو بالکل ہی جان چھوڑا لیتے اگر ان کو سمجھا جائے گا، بڈھے بڈھے لوگ نہیں مانتے۔ یعنی کیا ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ 40 برس تک ایسے گزارے کہ اس سے گناہ نیکیوں پر حاوی ہے، گناہ زیادہ، تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا۔ مثلاً جو 40 برس تک داڑھی ہی منڈاتا رہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ آقا کی سنت سے آراستہ نہیں ہوا۔ نعمۃ الدعا فی اعفاء اللحا میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے حدیث نقل کی ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ تو 40 سال تک جو اس حال میں گزارتا ہے کہ ہمیشہ داڑھی منڈاتا ہے بالکل، تو جو 40 سال اس طرح گزارتا ہے کہ اس کے گناہ نیکیوں پر غالب ہے، تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چہرہ اب ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے۔ جوان دیکھو، ہمارے پاس بہت نوجوان ہیں داڑھی والے، ہمارے پاس جو نوجوان ہیں تقریباً ماشاءاللہ داڑھی والے، اور ان کے باپ داڑھی کر جائے، کئی بےچارے باپ سے ڈر کر فتوا بھی دیتے، اور کئی باپ ایسے بھی ہیں الحمدللہ، اگرچہ خود نہیں رکھتے لیکن بیٹے کو روکتے نہیں، ایسے بھی لیکن اکثریت روکتی ہے تو ناراض ہوتی ہے، بدقسمتی ہے۔ اب جس کے چہرے پر شیطان ہاتھ پھرا دے، اللہ کے حدیث کا کلام ہے، شیطان چہرے پر ہاتھ پھرا کر کہتا ہے کہ یہ چہرہ ہدایت پانے والوں کا نہیں۔ تو جتنے میرے ادھیڑ عمر کے بزرگ ہیں وہ داڑھی نہیں رکھتے، وہ مانتے ہیں بوڑھے ہیں، بالکل ہی ان کے پندے نہیں پڑتے میری بات، وہ کیچی کرتے یا موڈ آف کر دیتے، 80-80 برس کے بڈوں کو سمجھا کر میں نے دیکھا، گویا اب تو میرے بزرگ پاس پر تیار، اب تو مان جا ان کی سمجھ، اب تو نماز شروع کرو، اب تو آقا کی سنت کراؤ، اب تو ڈرامے فلمیں چھوڑو، اب تو گالیاں مت، اب تو دنیا کے لیے اتنی جھک ماری مت کرو۔ ہاں لیکن کئی خوش نصیب ایسے بھی بزرگ ہوتے ہیں جن کے سمجھ میں آ جاتا گاڑی، وہ نمازی بن جائے، ایسا نہیں ہے کہ سبھی نہیں مانتے، شیطان نے ہاتھ پھیر دیا تو اگر اللہ چاہے تو اس کا اثر زائل بھی ہوتا ہے۔ وہ نیو کراچی میں بیان کر رہا تھا میں، میرے خیال میں 70 سال کی عمر ہوگی، اب تو شاید وہ زندہ بھی ہو سکتا ہے، نہ ہو ہوگا تو بستر پر ہوگا، کئی سال پرانی بات۔ وہ سن، ایک تو مطلب ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا نادم رہنا، دوسرا کہ سرکشی کرتا، پورے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے سرکشی کرتا، حدیث سناتا گڑی ہوئی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے کہ جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لیکن خوف اڑ گیا، اللہ کا ڈر جاتا رہا، تنگ دستی سے لوگ ڈرتے ہیں دوزخ سے۔ آہ، روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں پاس نہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ کون؟ جو میدان کربلا میں 72 نفوس پر مشتمل تھے، 22,000 یزیدیوں سے جو ٹکرا گئے تھے، اپنی جان قربان کر دی تھی لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ وہ 313 کی تعداد میں میدان بدر میں، جن کے پاس پورا اسلحہ نہیں تھا، جب وہ آئے تھے سامنے 1,000 کا لشکر جرار تھا، ہر طرح سے مسلح تھا، ان سے ٹکرا گئے، ان کو پاش پاش کر دیا، ان کے چیتڑے فضا میں بکھیر دیے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ کیوں کامیاب تھے؟ آج ہم تیاروں پر بھروسہ کرتے ہیں، آج ہم کلاشین کوف پر اعتماد کرتے ہیں، غلاموں نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلاموں نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے، اس لیے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ یہ سچی سچی باتیں جب میں کہتا ہوں لوگ ناراض ہوتے ہیں، کیسی بات ہے، زمانہ ترقی کر گیا، بالکل زمانہ ترقی کر گیا، بہت زیادہ ترقی کر گیا۔ جب زمانے نے ترقی نہیں کی تھی تو تو میں نے بتایا نا 313,000 کے لشکروں کو کاٹ کر پھینک دیا اور اب زمانہ ترقی کر چکا، سن چاند پر پہنچ گیا۔ تو اے میرے نادان بھائی، تو چاند پر جانے والے پر رش کر کے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، زمانہ ترقی کر گیا۔ وہ تو چاند پر پہنچا یا نہیں پہنچا یہ تو ایک مطلب خبر ہے، اس کی تصدیق نہ تم نے دیکھا نہ میں نے، اور ہم نے جن کا دامن تھاما ہے وہ کہاں؟ کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے بڑا تہبہ کا سلطان گیا۔ یہ رہا چاند، یہ رہا اسم۔ اگر چاند بھی ہمارے لیے بڑا پیارا ہے، کبھی کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں غور سے، میرے ذہن میں ایک بات آتی، یقیناً اس وقت یہ چاند مدینے کو بھی دیکھ رہا ہے، مدینے بھی اس وقت چاند نکلا ہوا، اور دنیا میں ایک ہی چاند اللہ نے بنایا، یہ چاند مدینے کو دیکھ رہا ہے۔ میں کبھی کبھی اس کو دیکھتا ہوں کہ تو مدینے کو دیکھ، میں تیرے کو دیکھ۔ اس چاند کو بنے کتنے سال ہوئے؟ 500 سال تو نہیں، بہت پرانا۔ تو یقیناً 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 اس چاند نے ہزارہ بار میرے آمینہ کے چاند کا جلوہ دیکھا، مدینے کے چاند کو دیکھا۔ آج کے میں روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، آج کہ میں روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے چاند تو نے تو سرکار کو دیکھا ہے۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
دوبارہ یہ کہ چاند پر جانا کوئی سعادت نہیں ہے، جو گئے گئے تھے، لیکن چاند سے اوپر جانا بے شک سعادت ہے۔ ورا الورا لا مکہ، یہ ہمارے آقا کا، یہ چاند جس پر تم جانے کی بات کرتے ہو، اس کی پیروی کرتے ہو، ہمارے آقا کو دیکھ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، پیارے آقا جب منے تھے، مدینے کا حقیقی منا جب اپنے پنگوڑے میں سوتا تھا، تو میں یہ دیکھا کرتی تھی کہ وہ انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرتا اور انگلی چاند کی طرف اٹھتی بھی ہوتی تھی، تو جس طرف اس مدینے کے حقیقی منے کی انگلی جاتی چاند بھی اس طرف ہو جاتا، یعنی چاند سے وہ کھیلا کرتے۔ اس پر عاشق ماہر رسالت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ جھوم گئے اور جھوم کر کہنے لگے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو دیکھو دیکھو میرے آقا کا کھلونا سامنے، نور کا کھلونا، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی دھوپ کو دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے کہ سورج بھی اس وقت مدینے میں طلوع ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، زیادہ فرق نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ جیسے میں نے آپ کو 9:15 بتائے تھے تو آپ کہہ رہے ہو 11:15، تو میں نے کہا ہمارے مدینے میں 9:15، دن کا 2 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ دوبارہ لے کے سورج بھی روزانہ مدینہ چومتا ہے، تو مدینے سے سبز سبز گنبد سے مرکتیں لے کر ہمیں دیتا ہے۔ ایک بار میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک عرب اپنے چھوٹے بچے کو بڑی پیاری بات سنا، اس وقت سورج طلوع ہونے پر تھا، وہ کوئی عاشق تھا، وہ عرب اس نے بچے کو بڑی بہت پیاری بات سنا رہا تھا کہ بیٹا دیکھ ابھی سورج نکلنے اور اس کی جیسے پہلی کرن نکلے گی تو وہ آ کر سبز گنبد کو چومے گی، اور پھر یہ سورج سبز گنبد سے برکتیں لے کر، سبز گنبد سے نور لے کر، روشنی لے کر ہر طرف دھوپ کو پھیلا دیں۔ پھر اس پر میں نے ایک شعر کہا، چوم لیتا ہے مدینہ روز آ کر آفتاب، چوم لیتا ہے مدینہ روز آ کر آفتاب، پھر لپٹ جاتا ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر، دھوپ روزانہ مدینہ چومتی ہے چوم کر، پھر لپٹ جاتی ہے آ کر سبز گنبد دیکھ۔ تو کبھی کبھی دھوپ کی پرزوک ہوتی ہے، پرکیف ہوتی ہے، اس وقت یہ سورج مدینہ چوم چوم کر ہم پر اپنی تجلیاں برسا رہا ہے، ہم مدینہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ جو سورج مدینے کو دیکھ رہا ہے، جو چاند مدینے کو اس وقت دیکھ رہا ہے، اسی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، جن آنکھیاں دلبر ڈٹھا وہ آنکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیاں اور آسا لگ پئی۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ افسوس کے ذہن پر اور دلوں پر اس قدر زنگ لگ گیا کہ جو جو عمر بڑھتی جاتی ہے ہم گناہ میں پکے ہوتے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے ذہن کی سیٹنگ نہیں اور سمجھ نہیں آئے، اور اسی طرح پھر لوگ موت کا شکار ہوئے۔ 60-70 برس دنیا میں رہنا ہے، اس کے لیے روز 12-12, 15-15, 18-18 گھنٹے انسان محنت کرتا ہے، اور وہ 60 سال بھی اگر آپ جی گئے، ایوریج اگر 8 گھنٹے آپ آرام کرتے ہیں تو ایک تہائی، یعنی 20 سال تو ہمارے نیند میں گزرتے ہیں، جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ 40 سال ایکٹیویٹیز ہماری رہتی ہیں، اس میں بھی پتہ نہیں کیا کیا تھا، اس مختصر سی زندگی کو گزار کر پھر قبر میں جانا چاہیے۔ روز لوگ مرتے، آپ کو کہانی تھا، آج پنڈی سے ہم آ رہے تھے، ابھی پنڈی کی طرف آ رہے تھے، اور دو گاڑیاں ٹکرائی پڑی تو لاشیں بھی، ہم آ رہے تھے آپ کی طرف، ہماری کار سے ایک دوسری کار ٹکرا گئی، ہم یوں جا رہے تھے، سڑک عبور کر رہے تھے، وہ سامنے سے آ رہی تھی، مطلب چار رستے تو دعا کرو کھچ میں بالکل سیٹ پر بیٹھا تھا میری کالج اچھا خاصا کرتا ہے اور دروازہ ہمارا جام ہو گیا وہ کار چھوڑی اب انہوں نے شروع ہو گیا آپس میں اپنے ٹیکسی پکڑی کی مجھے تو اجتماع میں آنا تھا اور لڑنا جھگڑنا مجھے آتا بھی نہیں دیں گے دو چار مطلب آپ نے چڑھا کر باتیں سنا دیتا تو میں تو چپنا وہاں کر آگے ہم نے کہا یہ لوگ سمجھتے رہیں گے میں یہاں کا مکانی ہوں گی مہمان ہوں اور مجھے بہرحال اجتماع زیادہ دوست تھا وہ بےچارے پھر اب پتا چلا دونوں گاڑیاں بند ہو گئی اللہ کا نام کیونکہ جو بھائی مجھے لائے تھے بےچارے وہ محبت میں آئے تھے میں ان کو جانتا نہیں لیکن وہ محبت میں آئے تھے اگر وہ گاڑی زور سے آ رہی ہوتی زیادہ اور اگر ہماری گاڑی الٹ جاتی تو الٹی نہیں تو گھر والا جا ہوا تھوڑا جھٹکا آیا اور یہ کار نہ ہوتی کوئی آئل ٹینکر ہوتا اور وہ زور سے آ کر ٹکرایا ہوتا ہماری کار میں تو بتائیے ہم کہاں ہوں گے تو میں نے کہا یار یہ مقام اس طرح تو یہ لمبا چوڑا حادثہ نہیں تو اب یہ کہ یہ میرے لیے ایک مطلب یعنی کہ وارننگ ہے میرے لیے اگر میں سمجھوں تو وارننگ ہے کہ دیکھ تیری کار کو ہم نے کار سے تھوڑا سا جھٹکا دیا ساری خطرے کی گھنٹی بجائی اگر ہم آئل ٹینکر سے تیری کار کو ٹکرا دیتے تو ہو سکتا ہے کہ تو یہاں بیٹھنے کے بجائے اس وقت ہاسپٹل میں پڑا ہوتا تیرے پتے بندے ہوتے یا ہو سکتا ہے کہ تیرے لیے اسپیشل طیارے کا انتظام ہو رہا ہوتا سیٹ ارجنٹ کہ تجھے کراچی لے جائیں گے اور غسل دیں گے اور دھوم دھام سے کل جمعے کی نماز کے بعد اٹھانا چاہیے میرے لیے تو مطلب لگام تھی نہیں جو ایک معمولی سا جھٹکا لگا جو کونی پر لگا وہی جھٹکا اگر زور سے سر پر لگتا میں کیا کرتا اگر اندر کی رگ کوئی نس ٹوٹ جاتی تھی آپ کو آپ کے اجتماع کی حضرت ہوتی میرے بچے یتیم ہو جاتے اور ہزاروں لوگ میرے لیے شاید بےچارے پریشان ہوتے تو یہ سب ہمارے لیے وارننگ جو ہوتی تھی اس میں بندہ سمجھتا لیکن ہماری کھوپڑی میں کچھ آتا نہیں کئی لوگ مجھے ملے میرے پاس بہت سے لوگ آتے نا اتنے مہینوں سے اتنے برسوں سے ہمارا درد سر نہیں جاتا ہم نے بڑے علاج کیے ہم کو کتاب دعا کر دو تھی آتے تو ایک درد سر بھی اگر بندے کو ہو جاتا لیکن اس کی داڑھی کے ساتھ نہیں نماز اس نے نہیں پڑھنی یہ وارننگ اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بیماری جو ہے کہ لگام ہے جو مطلب خطرے کی گھنٹی ہے کہ دیکھ ہم نے ابھی تمہیں بیمار کیا کل ہم تمہیں مار بھی دیں گے بندہ نہیں سمجھ اتنا گندا ذہن ہو گیا کہ وہ سمجھتا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ آتا میرے پیارے اسلامی بھائی اگر اب نہیں سمجھے اگر ہم باز نہیں آئے اسی طرح گناہوں بھری زندگی گزارتے رہے نمازیں ہم قضا کرتے رہے ماہ رمضان کے روزے ہم برباد کرتے رہے نعوذ باللہ تو اے بے نمازیو کان کھول کے سن لو اے ماہ رمضان کے روزے قضا کرنے والوں تم بھی غور سے سن لو اے داڑھی منڈانے والوں اور ایک مٹھی سے چھوٹی رکھنے والوں تم بھی غور سے سن لو اے ماں باپ کو ستانے والوں اپنی اولاد کو صرف دنیا سکھانے والوں دین نہ سکھانے والوں تم بھی غور سے جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والوں ڈنڈی مارنے والوں گالی گلوچ کرنے والوں غیبت کرنے والوں چغل خوروں کپڑے کا رنگ کچا ہو پھر بھی پکا کہہ کر فروخت کرنے والوں پتنگ اڑانے والوں مسلمانوں کا بیجا دل دکھانے والوں سب غور سے سن فلمیں دیکھنے والوں ڈرامے دیکھنے والوں اپنے گھر میں ٹی وی رکھنے والوں پی سی آر رکھنے والوں تاکہ فلمیں اور ڈرامے دیکھیں جا کھیلنے والوں شراب پینے والوں ٹیبل فٹ بال کھیلنے کھلانے والوں ویڈیو گیم کھیلنے کھلانے والوں ویڈیو کیسٹیں بیچنے والوں گانے کی کیسٹیں بیچنے والوں آؤ سب غور سے سن اگر نہیں مانے اسی طرح زندگی کی روٹین رہی موت آئے گی آ کر رہے گی کوئی نہیں بچا تمہیں بھی یقین ہے کہ مرنا پڑے گا جو خدا کا منکر ہے وہ بھی کہتا ہے موت آ گئی اللہ نہ کرے ان گناہوں کے سبب رب ناراض ہے ایمان تباہ ہو گیا اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روٹ گئے کیا کرے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے غور سے سنو پارہ 22 سورہ الاحزاب ترجمہ کنز الایمان ارشاد ربانی ہوتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب انہیں آگ کا دونا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ دیکھا قرآن صاحب سے مجرموں کے جب ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے اسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، اے کاش ہم نے نمازیں پڑھی ہوتی، اے کاش ہم نے روزے رکھے ہوتے، اے کاش داڑھی۔ قرآن نے کہا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ہم نے سنا قرآن نے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن نے کہا اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ ہم نے گھر میں لا کر لوڈو کھیلنے کے لیے بچے کے لیے وہ گیم لائے، ادھر ادھر یہ بھاگتا پھرتا ہے، گھر ہی میں ویڈیو گیمز کھیلنے کا انتظام بھی کر دیا، تاش بھی لا کر دی۔ ہم غریب ہیں، پیسے دے گا اللہ وی سی آر بھی لیں گے، سرے دس پڑوس سے لیڈ لے کر فلمیں دکھائی۔ قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور گھر والوں کو، ہم نے لا کر فلمیں دکھائی۔ حدیث میں کہا گیا کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے اس کی آنکھوں میں دوزخ کی آگ بھر دی جائے گی، ہم نے فلمیں دیکھی اور دکھائی۔ ہم دنیا سے چلے گئے، بیٹا بولا کیونکہ اسے دین نہیں پڑھایا تھا، آخرت کی بات اس کو نہیں بتائی تھی، اللہ کا خوف اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بیٹا بولا باپ کنجوس تھا، یہ وی سی آر کی لیڈر ہم کو لا کر دیتا تھا، بولتا تھا غریب ہوں پیسے نہیں، اب باپ کے بچے پیسے سے میں وی سی آر لاؤں گا۔ آپ خود بتائیے دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچایا اور اولاد کو بچایا، یا اپنے ہاتھوں اپنے اوپر دوزخ کی آگ لگائی اور اپنی اولاد کو بھی اس میں جھونکا؟ تو میرے بھائیوں نہیں مانو گے نہیں سدھرو گے، تو میں نے قرآن سنایا جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے، بڑوں کے کہنے پر چلے، باپ نے کہا داڑھی منڈا دے، ماں نے کہا بیٹا داڑھی منڈا دے، منڈا دے، باپ نے کہا جا رشوت دے دے یہ آئے، سیٹھ نے کہا بیٹھا ہے حالا میری فون آیا، سیٹھ بولا کہہ دے کہ میں نہیں ہوں، سیٹھ آنکھوں کے سامنے بیٹھا نوکر کہہ رہا ہے کہ نہیں جھوٹ بول، اب کہے گا اور کہیں گے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے میرا سے نکال دیا، ہمارے رب انہیں آگ کا دگنا عذاب دے، میرے باپ کو زیادہ غرق کر، اس نے صرف مجھے دنیا سکھائی، ملاوٹ کرنا سکھایا، رشوت دینا سکھایا، دین نہیں سکھایا تھا، یہ آپ کا پپو اور گڈو آپ کے گلے پڑ جائے گا اگر اس کو صرف دنیا سکھائی، ساتھ میں دین آپ نے کسی اللہ کے نیک بندے کے آگے اس کو کبھی نہیں لائے، یہ عالم دین کی صحبت فراہم نہیں، یہ پپو آپ کے گلے پڑ جائے۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش ہوگا، بال بچے گھیر لیں گے، یا اللہ اس نے ہمیں حرام کھلایا تھا، یا اللہ اس نے ہمیں دین کے احکام نہیں سکھائے، قرۃ العیون میں حدیث ہے، فرشتے پکڑ لیں کریں کھال اگڑ جائے گی، خون ہم خون روز جڑ جائے گا، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا، پکڑ کے میزان پر لائیں گے، پہاڑوں کے مانند عمل وہ نوازی ہوگا، حاجی ہوگا، زکاتی ہوگا، سخی ہوگا، پہاڑوں کے برابر احمد، پھر وہ اہل ویال پہنچ جائیں گے، بولیں گے یا اللہ نے ہمارا یہ حق طلب کیا، وہ حق طلب کیا، نیکیاں اس کی لے لیں گے، گورا ہو جائے گا، فرشتے پھر پکڑ لیں گے، اعلان کریں گے یہ وہ بدبخت ہے جو اپنے گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، اور وہ حسرت سے اپنی اولاد کی طرف رخ کر کے کہے گا کہ افسوس اب میرے کندھے پر صرف وہی گناہ رہ گئے جو میں نے تم لوگوں کے لیے کیے تھے، ہائے تمہارے لیے وی سی آر لایا تھا، ہائے افسوس تمہیں میں نے تاش کی گدی لا کر دی، تمہیں بھی برباد کیا، میں بھی برباد ہوا، ہائے افسوس میں نے اجتماع میں دعوت اسلامی کے سنا بھی، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، پھر بھی میں نے گھر میں سے وی سی آر نہیں نکالا۔ مان آج سے عہد کر لو کیا منا سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کے ٹہروں کے دب سے اس کی پناہ میں آتے ہیں، آج سے عہد کرتے ہیں کہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، ماہ رمضان کے روزے قضا نہیں ہونے دیں گے، زکات جو فرض ہے وہ ادا کرتے رہیں گے، سب بھائی داری رکھیں گے، انشاءاللہ کم از کم ایک مسلم